تیسری صفت حسن و جمال. عورت میں حسن و جمال بھی مطلوب ہے، کیونکہ حسین بیوی مل جانے کے بعد مرد زنا اور اس کے لوازمات سے محفوظ رہتا ہے. طبعی طور پر انسان خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے. بدصورت عورت ملے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دوسری خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر ان کے ساتھ ملوث ہو جائے. حسن صورت کی طلب اس لیے بھی ہوتی ہے کہ عموماً جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی. گزشتہ صفحات میں ہم نے اس پہلو پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب میں تدین کا لحاظ رہنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ کسی عورت سے اس کے حسن و جمال کے لیے شادی مت کرو. ان آثار و اقوال کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن و جمال شجر ممنوع ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت صرف خوبصورت ہو، دیندار نہ ہو، تو محض اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تنہا حسن نکاح کے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دینداری زیادہ اہم ہے. خوبصورتی کی رعایت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پر رشتہ محبت زیادہ استوار ہوتا ہے. شریعت نے محبت کے اسباب کو بھی اہمیت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے نکاح سے پہلے منصوبہ کو دیکھ لینے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے، بلکہ اس عمل کو مستحسن قرار دیا ہے. حدیث میں ہے، اذ وقع اللہ فی نفس احدکم من امرأت فلینظر الیہا فانہ احرا ان یودم بینہما، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ میں محمد ابن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے، مگر فانہ احرا ان یودم بینہما کے الفاظ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایات میں ہیں، جن کے راوی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: تم میں سے کسی کے دل میں اگر اللہ تعالی کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے. یودم لفظ ادما سے مشتق ہے. یہ لفظ جلد کے اس باطنی حصے کے لیے بولا جاتا ہے جو گوشت سے متصل ہو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح جلد کا اندرونی حصہ اور گوشت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں بھی اس طرح کا حسن اتصال قائم ہوگا. یہ لفظ طرفین کی محبت کے لیے ایک بلیغ تعبیر ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انصاری عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان فی اعین الانصار شیئا فاذا اراد احدکم ان یتزوج منہن فلینظر الیہن. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی کسی انصاری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے دیکھ لے. کہتے ہیں کہ انصار کی آنکھیں چھوٹی تھیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں چندیاہٹ تھی. بہرحال یہ دونوں ہی چیزیں چہرے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان دونوں عیبوں سے آگاہ بھی فرمایا اور دیکھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، تاکہ بعد میں رنجش نہ ہو. ماضی میں بعض نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شرفا کی بیٹیوں کو بھی دیکھے بغیر شادی نہیں کرتے تھے، تاکہ دھوکے سے محفوظ رہیں. عامش رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شادی دیکھے بغیر ہوتی ہے اس کا خاتمہ رنج و علم پر ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نظر دیکھ لینے سے محض ظاہری حسن و جمال ہی کا علم ہو سکتا ہے. سیرت و کردار اور اخلاق و دیانت کا اس مختصر وقفے میں کیا اندازہ ہوگا. اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شریعت نے حسن و جمال کی رعایت بھی کی ہے. روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے خصاب کر کے کسی جوان لڑکی سے شادی رچا لی تھی. چند دن بعد جب خصاب اترا تو سفیدی ظاہر ہوئی. لڑکی کے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو اس شخص کو جوان سمجھ کر شادی کی تھی. ہم نے تو اس شخص کو جوان سمجھ کر شادی شادی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور قرار واقعی سزا دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات کسی قبیلے میں گئے اور لوگوں سے کہا، میں بلال ہوں اور یہ میرے بھائی صہیب ہیں، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد کیا، ہم مفلوق الحال تھے، اللہ نے ہمیں فارغ البالی عطا فرمائی، اگر تم اپنی لڑکیوں سے ہماری شادی کر دو تو الحمدللہ اور نہ کرو تو سبحان اللہ، ہم واپس چلے جائیں گے۔ قبیلہ والوں نے کہا، آپ واپس نہ جائیں، ہم اپنی لڑکیوں سے آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعد میں صہیب رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ اپنے اور میرے تعارف میں ان قربانیوں کا ذکر بھی کر دیتے جو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی ہیں تو بڑا اچھا ہوتا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چپ رہو صہیب، تم نے سچ بولا، یہی سچائی تمہاری شادی کرا رہی ہے۔ جہاں تک فریب کا تعلق ہے، وہ ظاہری شکل و صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور باطنی سیرت و کردار میں بھی۔ ظاہر کا فریب دیکھ لینے سے دور ہو سکتا ہے اور باطن کا فریب دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو عقل مند، راست گو اور ظاہر و باطن کے احوال سے واقف ہو، حالات معلوم کیے جائیں۔ ایسے شخص کا غیر جانبدار ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نہ وہ عورت کی تعریف میں مبالغہ کرے اور نہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں سچ بولنے والے لوگ بہت کم ہیں، فریب دہی اور مغالطہ انگیزی کی کوششیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ بہرحال جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ بدصورت یا معمولی شکل و صورت رکھنے والی بیوی اسے اجنبی عورتوں کو دیکھنے اور ان کے پیچھے دوڑنے سے نہ روک سکے گی، تو اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ادائے سنت، حصول اولاد اور گھریلو نظم کے لیے نکاح چاہتا ہو تو اسے حسن و جمال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات زہد و تقوی سے قریب تر بھی ہے، کیونکہ حسن و جمال بہرحال دنیاوی چیزیں ہیں اور عارضی ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات حسن و جمال سے دین پر مدد ملتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد ہر چیز میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس بوڑھی عورت میں بھی ہوتا ہے جس سے کوئی شخص دنیا میں زہد اختیار کرنے کے لیے شادی کر لے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم لوگ یتیم اور مفلس لڑکی سے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسے اپنانے میں اجر و ثواب کے علاوہ دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی بڑی سہولت ہے۔ اگر تم اسے معمولی کھانا کھلا دو، معمولی کپڑے پہنا دو تو وہ کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ اس کے برعکس تم دنیا دار عمرہ اور ذی حیثیت لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اپنی خواہشات کے بوجھ میں دبا دیتی ہیں، اور نئے سے نئے کپڑے اور اچھے سے اچھے کھانے کی فرمائش کر کے تمہارا ناطقہ بند کر دیتی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو حقیقی بہنوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں عقل مند کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، فلاں لڑکی عقل مند ہے لیکن بدقسمتی سے آنکھوں سے محروم ہے۔ فرمایا، میرا نکاح اسی اندھی لڑکی سے کر دو۔ یہ ان لوگوں کا اسوہ ہے جو ضرورت کی تکمیل کے لیے شادی کرتے ہیں، لذت کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو لذت کے بغیر اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکیں، انہیں جمال بھی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ مباح ذرائع سے لذت حاصل کرنا دین کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت خوبصورت ہو، خوش اخلاق ہو، اس کے گیسو سیاہ اور دراز ہوں، اس کی آنکھیں روشن، کشادہ اور سیاہ ہوں، اس کا رنگ سفید ہو، شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہو، تو وہ دنیا میں جنت کی حوروں کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کی حوروں کے یہی اوصاف بیان فرمائے ہیں، خیرات الحسان پارہ نمبر 27 رکو نمبر 13 آیت نمبر 69، قاصرات الطرف پارہ نمبر 23 رکو نمبر 13 آیت نمبر 52، عروبن اطراب پارہ نمبر 27 رکو نمبر 14 آیت نمبر 36، حور عین پارہ نمبر 27 رکو نمبر 14 آیت نمبر 22. ان آیات میں خیرات سے مراد خوش اخلاق اور حسان سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں. قاصرات الطرف سے وہ عورتیں مراد ہیں جو صرف شوہر کو مرکز نظر بنائیں. عرب جمع عروب کی ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی عاشق ہوں، ان سے ہم بستری کی خواہش رکھتی ہوں. یہی صفت کمال بھی ہے جو مطلوب ہونی چاہیے. حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں سفیدی بھی زیادہ ہو اور سیاہی بھی زیادہ، اور آئینہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں. صحیح معنی میں عورت میں دو وہ صفتیں ہونی چاہیے جن کی نشاندہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، خیر نساءکم اللتی اذا نظر الیہا زوجہا سرتہ وان امرہا اطاعتہ واذا غاب عنہا حفظتہ فی نفسہا ومالہ. یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. تمہاری بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوشی بخشے، جب کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، جب اس کے پاس نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. ہمارے خیال میں مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر اسی وقت خوش ہوگا جب وہ اس سے محبت کی باتیں کرے گی. چوتھی صفت مہر کم ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، خیرہن ایسرہن صداقہ. یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر ہلکے پھلکے ہوں. ایک روایت کے مطابق آپ نے زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے جس کو موقوفاً علی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کیا گیا ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 10 درہم اور گھر کے سامان جو ہاتھ کی چکی، گھڑے، کھجور کی چھال بھرے ہوئے گدے پر مشتمل تھا کہ عوض نکاح فرمایا. اور یہ ابو داؤد، طیالسی اور بزار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. نہ صرف یہ کہ مہر متعین کرنے میں آپ نے اعتدال کا پہلو ملحوظ رکھا، بلکہ ولیمہ کی تقریب میں بھی زیادہ اہتمام اور شان و شوکت سے نہیں منائی. ایک زوجہ مطہرہ کے ولیمے میں جو کی روٹی تھی، ایک کے ولیمے میں کھجوریں کھلائی گئیں، اور ایک کے ولیمے میں ستو سے مہمانوں کی ضیافت کی گئی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو کی روایت بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور کھجور اور ستو کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے مسلم میں منقول ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مہر کی کثرت ناپسند تھی. فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا مہر 400 درہم سے زیادہ بندھوایا، اور نہ ہی اپنی کسی صاحبزادی کا مہر اس سے زیادہ رکھا. اگر مہر میں زیادتی مستحسن ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور اختیار فرماتے. اور یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے موقوفاً روایت کیا ہے. بعض صحابہ کرام مثلا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 5 درہم کے برابر سونے کی مقدار پر نکاح کیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 2 درہم کے عوض میں کیا. منقول ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنی صاحبزادی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر لے گئے اور انہیں اندر بھیج کر واپس تشریف لائے. اس کے بعد 7 روز تک اپنی بیٹی سے نہیں ملے. اگر اس خیال سے 10 درہم مہر مقرر کیے جائیں کہ تمام علماء کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یاد رہے کہ شافعیہ کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر بھی درست ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس سے کم مہر کا ذکر ہے. احناف کہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں، صرف ایک روایت صحیح ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے احتمالات ہیں. ممکن ہے آپ نے مہر کی کم سے کم مقدار پوری کرنے کے لیے یہ انگوٹھی تلاش کرائی ہو۔ احناف بحقی کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، لا مہر اقل من اشرت دراہم، دس درہم سے کم مہر نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَن یمن المرات ان تتیسر خطبتها وان یتیسر صداقها وان یتیسر رحمهما، یہ احمد اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ اس کی منگنی کا پیغام جلد آئے، اس کا مہر کم ہو، اور اس کے بچہ جلد پیدا ہو۔ ان اعظم النساء برکت ایسرہن صداقہ، یہ احمد اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورتوں میں زیادہ برکت والی وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر کی زیادتی ناپسند ہے، اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے کہ مرد عورتوں کی دولت پر نظر رکھیں اور زیادہ جہیز کی حرص کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیا لائی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے۔ اگر مرد اپنی سسرال میں کوئی تحفہ وغیرہ بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ وہ لوگ بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ بھیجیں گے۔ اسی طرح بیٹی والے بھی اپنی بیٹی کو کچھ دے کر واپسی کی نیت نہ رکھیں۔ ہدیہ بھیجنا مستحب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بھی طرفین میں سے کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تہادو اتحابو، اور یہ البخاری فی الآداب المفرد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپس میں ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو۔ حرص و حوص اور دے کر لینے کی نیت کی مذمت قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح کی گئی ہے، ولا تمنن تک تستکثر، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 6، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو۔ زیادتی یہ طلب کی نیت سے دینے والے لوگوں پر اس آیت کریمہ کا مضمون صادق آتا ہے، وَمَا آتِيتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 39، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا، یعنی ربا کے معنی ہیں زیادتی کے ہیں، ربا کے معنی ہی زیادتی کے ہیں۔ اس صورت میں بھی زیادتی کی طلب پائی جاتی ہے، اگرچہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن میں ربوا یعنی سود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب امور بدعت ہیں، نکاح نکاح ہونا چاہیے نہ کہ تجارت اور جوا۔ مہر کی زیادتی سے بھی نکاح کے مقاصد مجروح ہوتے ہیں، اور عورت سے شوہر کے مطالبہ زر سے بھی۔ پانچویں صفت، عورت کا بانجھ نہ ہونا، یہ بھی ایک قابل لحاظ صفت ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اس سے شادی نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے، تزوج الودود الودود، یہ ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے جس کو معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے اولاد ہو اور وہ شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ اگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تندرست اور جوان ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں کسی عورت میں پائی جائیں تو گمان غالب یہی ہے کہ اس کی اولاد ہوگی۔ چھٹی صفت، کنواری ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک عمر رسیدہ شادی شدہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، حلا بکر تلاعبها وتلاعبك، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ ان نے روایت کیا ہے، کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنے میں تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی عملی طور پر تائید و تصدیق بھی کنواری لڑکی سے شادی کرنے ہی سے ہوتی ہے کہ تم محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی طبیعت سے پہلی محبت کا اثر دیر میں زائل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ زائل ہی نہیں ہوتا۔ مرد آزمودہ اور جہاندیدہ عورت سے شادی کرنے میں اس خطرے کا امکان ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی محبت سے آزاد نہ ہو پائے اور دوسرے شوہر سے محبت نہ کر سکے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے حقیقی اور بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، شوہر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو۔ جب اسے اپنی بیوی کے پہلے شوہر کا خیال آئے گا تو یقیناً گراں باری ہوگی اور ذہن پر غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ گزری ہوئی زندگی یاد نہیں کرتی۔ شادی شدہ عورت کو کبھی نہ کبھی پہلے شوہر کا خیال آئے گا اور وہ اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بدمزگی پیدا ہوگی۔ ساتویں صفت، حسب و نسب والی ہونا، یعنی ایسے خاندان کی چشم و چراغ ہو جس میں دینداری اور تقویٰ ہو۔ خاندان کے اثرات لڑکی پر ضرور مرتب ہوں گے، بلکہ ایسے گھرانے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ اگر لڑکی کسی بے دین گھرانے سے ہوئی تو نہ وہ خود تربیت یافتہ ہوگی اور نہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر سکے گی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، ایاکم وخدر الدمن فقیل وما خدر الدمن قال المرأة الحسنہ فی المنۃ السوء۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غلاظت کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزی سے بچو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، خدرہ و دمن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا، برے خاندان کی خوبصورت لڑکی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تخیر والنطفکم فإن الأرق دساس۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، مگر عائشہ کی روایت میں فإن الأرق دساس کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ دیلمی نے انس رضی اللہ عنہ سے اور ابو موسیٰ المدینی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، اپنے نطفے کے لیے اچھا انتخاب کرو، اس لیے کہ قرابت داری کی رگیں آباء و اجداد سے اولاد کے جسموں میں منتقل ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑوں کے اخلاق و کردار کا اثر چھوٹوں پر بھی مرتب ہوتا ہے، اس لیے نیک و صالح بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اولاد بھی نیک اور صالح ہو۔ آٹھویں صفت، قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ زیادہ قریب کی رشتہ داری میں برائی یہ ہے کہ اس سے شہوت میں کمی آ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تنکح القرابۃ القریبۃ فإن الولد یخلق ذاویۃ۔ قریبی عزیزہ سے شادی مت کرو، اس لیے کہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، ابن صلاح نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے آل صاحب سے ارشاد فرمایا تھا، قد ادویتم فنکہو فن نوابغ۔ ابراہیم الحربی نے یہ قول غریب الحدیث میں نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچے کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ رکھنے والی عورت کے سلسلے میں جنسی شہوت میں وہ ہیجان نہیں ہوتا جو اجنبی عورت سے شادی کرنے میں ہوتا ہے۔ شہوت دیکھنے اور چھونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت مسلسل نظروں میں رہی ہو تو اسے دیکھتے دیکھتے نگاہیں عادی ہو جاتی ہیں، اور شادی کے بعد جب اسے دیکھا جائے تو اس میں بظاہر کوئی نیاپن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت پوری طرح نہیں ابھرتی، شہوت کا ضعف ہی بچے میں کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ یہ چند اوصاف ہیں جو نکاح کے سلسلے میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ والدین اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لخت جگر کے لیے موزوں شوہر کا انتخاب کریں، شادی سے پہلے لڑکے کو اچھی طرح دیکھ لیں، انہیں اس کے اخلاق، کردار، جسمانی نظام اور مالی حیثیت، ان تمام امور کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنی عزیز ازجاں بیٹی سپرد کر دیں جو اس کے حقوق ادا نہ کر سکے، یا نسب وغیرہ کے معاملے میں اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان نکاح رق فلینظر احدکم این یدع کریمتا، نکاح عورت کو کنیز بناتا ہے، اس لیے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم اپنی بیٹی کو کہاں دے رہے ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو عمر الطوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرۃ الاہلین میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے موقوفاً نقل کی ہے۔ بحقی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع بھی نقل ہوئی ہے، مگر موقوف زیادہ صحیح ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لڑکی کے حق میں احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لڑکی ہر حال میں اپنے شوہر کی قیدی ہے، اس قید سے نجات حاصل کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ شوہر کو طلاق کا اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی وقت کنارہ کش ہو سکتا ہے اور اسے زندگی کے صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ دانستہ طور پر اپنی لڑکی کو کسی ظالم و جابر، فاسق، مبتدا یا شرابی کے سپرد کرنے والا شخص مجرم ہے، وہ باری تعالی کے غیظ و غضب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے قطع رحمی اور سوء انتخاب کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها، یہ ابن حبان فی الدعفاء کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے کسی فاسق سے اپنی بیٹی کی شادی کی اس نے قطع رحمی کی۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، میری لڑکی کے لیے بہت سے رشتے آئے ہیں، آپ کے خیال میں لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا، اس لڑکے کا انتخاب کرو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو تمہاری بیٹی سے محبت کرے تو اس کی محبت میں تعظیم کا پہلو نمایاں ہو، اور اگر کسی وجہ سے ناراض ہو تو ظلم نہ کرے۔ تیسرا باب، آداب زندگی۔ شوہر کے فرائض۔ شوہر کے فرائض میں 12 چیزیں شامل ہیں، ان میں سے ہر ایک میں اعتدال اور حسن ادب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ذیل میں ہم ان سب کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ ولیمہ۔ ولیمہ مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں میں زردی کے نشانات دیکھ کر فرمایا، عبد الرحمن، یہ کیسے نشانات ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کی مقدار پر ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بارک اللہ لک اولم ولو بشات۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ اس میں ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد کھجوروں اور ستو سے مہمانوں کی ضیافت کی۔ ایک حدیث میں ہے، طعام اول یوم حق و طعام الثانی سنت و طعام الثالث سمعت و من سمع سمع اللہ به۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود ہے۔ جو شخص نام و نمود کے لیے کام کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، زیاد ابن عبداللہ کے علاوہ کسی نے بھی اس سے مرفوع نہیں بیان کیا۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد دولہا سے ملاقات کے وقت یہ دعائیہ الفاظ کہے جائیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، خدا تمہیں یہ رشتہ مبارک کرے، تمہیں برکت عطا کرے اور تمہارے درمیان خیر کے ساتھ اتفاق قائم کرے۔ نکاح کا اظہار و اعلان مستحب ہے، روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، فسلم بین الحلال والحرام والدف والصوت، یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو محمد ابن حاطب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حلال و حرام کے درمیان فرق دف بجانا اور آوازیں ہیں۔ اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد ودراء عليه بالدف، یہ ترمذی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجد میں انجام دو اور اس موقع پر دف بجاؤ۔ ربی بنت معود رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہوئی شب زفاف کی صبح کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے۔ اس وقت لونڈیاں دف بجا رہی تھیں اور کچھ ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں میرے ان بزرگوں کا ذکر تھا جو بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ مصرع بھی پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، آپ نے لڑکیوں سے فرمایا یہ شعر رہنے دو، وہی پڑھو جو تم اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حسن اخلاق کا معاملہ، مرد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، ان کی کم عقلی کے پیش نظر عفو و درگزر سے کام لے اور جو تکلیف وہ پہنچائیں اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 14 آیت نمبر 19، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ان کی تعظیم کے حق کے متعلق فرمایا، وَأَخْذًا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 14 آیت نمبر 21، اور وہ عورتیں تم سے گاڑھا اقرار لے چکی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 3 آیت نمبر 36، اور ہم مجلس یعنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اس سے بیوی مراد ہے۔ روایت میں ہے کہ مرض الوفات میں آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں، یہ وصیتیں بیان کرتے آپ کی آواز دھیمی پڑ گئی، فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لا تکلفوہم وما لا یتیقون، اللہ اللہ فی النساء فإن اعوان فی ایدیکم اخذتموہن بعہد اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، نماز، اور جن کے تم مالک ہو انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف مت کرو۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عہد سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بدمزاجی پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے پر دیا ہے، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کیا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو عطا ہوا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کیا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لیا جائے۔ بعض ازواج مطہرات آپ کو جواب دے دیا کرتی تھیں اور بعض ایک دن رات کے لیے بولنا چھوڑ دیتی تھیں۔ ازواج مطہرات کے اس طرز عمل پر آپ خفگی کا اظہار نہ فرماتے اور نہ ان پر کسی قسم کی سختی کرتے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گستاخ تو مجھے جواب دیتی ہے؟ ان کی بیوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حوالہ دیا کہ وہ آپ کو جواب دے دیتی ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں عالی مرتبہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ان میں حفصہ بھی ہے تو وہ بڑے گھاٹے میں رہے گی. اس کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو قحافہ کی پوتی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرص مت کرنا، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزیز ہیں، تم اگر جواب دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا، ماں نے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر ڈانٹ پلائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش دامن صاحبہ سے فرمایا، رہنے دو، بیویاں تو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کرتی ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس واقعے کی اصل بھی مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہوا تو دونوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا حکم اور فیصل مقرر کیا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تم پہلے کہو گی یا میں پہلے بیان کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پہلے ارشاد فرمائیں لیکن سچ سچ کہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا تو اپنی بیٹی کے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا کہ منہ سے خون بہنے لگا اور فرمایا، اے دشمن جان، کیا رسول اللہ بھی کس بیانی فرمائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر خوف محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا چھپیں. آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی یہ ہمارا مقصد تھا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، الطبرانی فی الاوسط والخطیب فی التاریخ عن عائشہ رضی اللہ عنہ بسند ضعیف. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی بات پر خفا ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ مسکرا کر رہ گئے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، ابو یالا فی مسند و ابو الشیخ فی کتاب الامثال من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ و فی ابن اسحاق وقد عنعنہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، میں تمہاری خفگی بھی پہچان لیتا ہوں اور رضامندی بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا، جب تم راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو، وَإِلَهُ محمد یعنی محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو، وَإِلَهَ ابراہیم یعنی ابراہیم کے رب کی قسم. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اندازہ صحیح ہے. غصے کی حالت میں میں صرف آپ کا نام ترک کرتی ہوں. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایو الناس احب الیک یا رسول اللہ کا قال عائشہ. اسلام کی اولین محبت کا ذکر ابن جوزی نے انس رضی اللہ عنہ سے موضوعات میں کیا ہے، لیکن غالباً اس سے مراد مدینہ کی محبت ہے. ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جس قدر والہانہ تعلق تھا، اس پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا، لیکن مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس نے ام ذرا کو طلاق دے دی تھی، میں نہیں دوں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن استثنا زبیر ابن بکار رضی اللہ عنہ اور خطیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ سے ارشاد فرمایا لا تؤذونی فی عائشہ فإنه والله ما نزل الوحی وإن فی لحاف امرأة من کن غیرها، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، عائشہ کے سلسلے میں مجھ کو ایذا مت پہنچاؤ، خدا کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مزاح اور دل لگی، حسن معاشرت کے لیے مزاح اور دل لگی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اعمال و اخلاق میں ان کے معیار عقل کی رعایت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ میں آگے نکل گئیں، پھر کسی روز مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ھذا بطلق، یہ ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ اس روز کا بدلہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ مزاح فرمایا کرتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے مسند الحسن بن سفیان رضی اللہ عنہ، انس، بزار اور تبرانی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، بلکہ مگر اس میں عورتوں کے بجائے بچوں کا ذکر ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حبشہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، عاشورہ کے دن وہ لوگ اپنے کھیل دکھلا رہے تھے، میں نے بھی ان کی آوازیں سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا تم بھی ان لوگوں کا کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ان کھلاڑیوں کو بلایا، وہ لوگ حاضر ہوئے، آپ دونوں کواڑوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ ایک کواڑ پر رکھ لیا، میں آپ کے دست مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر کھڑی ہو گئی، وہ لوگ کھیل دکھلاتے رہے اور میں دیکھتی رہی، وقفے وقفے سے آپ مجھ سے فرماتے بس کافی ہے، میں عرض کرتی ذرا چپ رہیے، آپ پھر یہی سوال فرماتے اور میں یہی جواب دیتی۔ دو تین مرتبہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ بس کرو، میں نے عرض کیا بہت اچھا، آپ نے کھیلنے والوں کو اشارہ کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مگر اس میں یوم عاشورہ کے بجائے یوم عید کا ذکر ہے، اس میں لفظ اسکت بھی نہیں ہے، بلکہ نسائی میں اس لفظ کے بجائے لا تاجل ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والتفہم باہلی، یہ ترمذی اور نسائی اور حاکم کی حدیث ہے، مومنین میں کامل تر ایمان اور بہترین اخلاق کا حامل وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنساءہ وانہ خیرکم وانا خیرکم، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہو، اور میں تم میں زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مزاج کی سختی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہے اور جب بھی مردانہ ضرورت پیش آئے تو مرد بن جائے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تند مزاج اور متکبر شخص کی ان الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، ان اللہ یبغض الجعزری الجواز، اللہ تعالی بدمزاج متکبر بخیل کو ناپسند رکھتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں ابو بکر بن لال نے مکارم الاخلاق میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں جاریہ ابن وہب الخزائی کے الفاظ یہ ہیں، الا اخبرکم باہل النار کل كل اتلا جواز متكبر، ابو داود میں ہے، لا يدخل الجنه الجواز ولا الجعزري، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جعزری سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے۔ قرآن پاک میں لفظ اتل آیا ہے، اس سے مراد بھی ایسا ہی شخص ہے جس کی زبان تلخ ہو اور دل پتھر کا ہو، یعنی اہل و عیال کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ باقرہ سے شادی کیوں نہ کی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ باقرہ کے ساتھ دل لگی کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ ایک بدوی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے ان الفاظ میں اپنے شوہر کی تعریف کی، بخدا جب وہ گھر میں آتا تو ہنستا ہوا آتا، باہر جاتا تو خاموش جاتا، جو چیز مل جاتی اسی سے پیٹ بھر لیتا، اگر کوئی چیز مجھ سے گم ہو جاتی تو باس پرس نہ کرتا۔ کثرت مزاح سے اجتناب، حسن تدبیر، مزاح، حسن اخلاق اور عورتوں کی خواہشات کی اتباع میں اس حد تک آگے بڑھنا کہ بیوی کے اخلاق متاثر ہوں اور اس کی ہیبت دل سے نکل جائے، حسن معاشرت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، بلکہ ان امور میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھے تو ناراض ہو جائے، ورنہ منکرات پر اعانت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کا اس قدر متی ہو کہ اس کے چشم و ابرو کے اشاروں کا منتظر رہے تو اللہ اسے دوزخ میں اوندھا گرا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ کسی دانشور کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ کہیں اس کے خلاف عمل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعس عبد الزوج، بیوی کا غلام بدبخت ہوا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ شخص نے اپنی بیوی کو بیجا ناز برداری کی، اپنی بیوی کی بیجا ناز برداری کی اور اس کی خواہشات کی حد سے زیادہ اتباع نے اسے بیوی کا غلام بنا دیا۔ اس شخص کی بدقسمتی میں کیا شبہ ہے جسے اللہ نے مالک بنایا ہو اور وہ اپنے عمل سے مملوک بن گیا ہو۔ اپنے اس عمل سے اس نے شیطان کی اتباع بھی کی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، ولا امرنهم فلي غيرهن فلا مرنهم فلي غير خلق الله، پارا نمبر 5 رکو نمبر 15 آیت نمبر 119، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ ولا امرنهن فلي غيرن خلق الله، مرد کا حق یہ تھا کہ اس کی اتباع کی جائے، نہ یہ کہ وہ عورت کا تابع بنے۔ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ ایک آیت میں شوہر کے لیے لفظ سید یعنی آقا استعمال کیا گیا ہے، والف یا سیدھا لد الباب، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 25، اور دونوں نے اور دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. اپنے آپ کو سید سے غلام اور مدبو سے تابع بنانے کا مطلب یہ ہے، گویا اس نے باری تعالی کی نعمت کی ناقدری کی. عورت نفس کی طرح ہے، اگر تم اس کی لگام ڈھیلی کر دو تو وہ شوخی کرے اور تمہیں گھسیٹ لے جائے، اور اگر لگام سختی سے پکڑے رکھو تو قابو میں رہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا اکرام کرو تو وہ تمہیں ذلیل کریں گی، اور ذلیل کرو تو وہ تمہاری عزت کریں گی. اور نوکر اور بنتی. مطلب یہ ہے کہ صرف نرمی اور اکرام کافی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے. عرب کی عورتیں اپنے بیٹوں کو شوہروں کی جرأت کی آزمائش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے نیزے کی انی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹنا، اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تلوار سے ہڈیاں توڑنا. اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے، اس پر پالان رکھو اور خوب سواری کرو. عرب کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کی جرأت کی آزمائش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے نیزے کی انی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹنا، اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تلوار سے ہڈیاں توڑنا. اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے، اس پر پالان رکھو اور خوب سواری کرو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین و آسمان سب اعتدال کے ساتھ قائم ہیں، اگر ذرا بھی اعتدال سے انحراف کریں تو زیر و زبر ہو جائیں. عقل مند کو چاہیے کہ وہ عورت کی موافقت اور مخالفت میں اعتدال کی راہ اپنائے رہے، اور ہر بات میں حق کی اتباع کرے تاکہ عورتوں کے شر سے محفوظ رہے. ان کا شر واضح ہے اور فریب میں یہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہیں. عام طور پر عورتوں کے مزاج میں بدخلقی اور کم عقلی کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے سلسلے میں لطف و مروت کے ساتھ تدبیر و سیاست بھی ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب على عصم من 100 غراب، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. نیک عورت ایسی ہے جیسے 100 کووں میں سفید پیٹ کا کوا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ بیٹے بری عورتوں سے بچتے رہنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی. شریر عورتوں سے بھی اجتناب کرنا، وہ تجھے خیر کی طرف نہیں بلائیں گی. نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، 3 بلاؤں سے پناہ مانگو، ان میں سے ایک بری عورت ہے. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، فَإِنَّهَا الْمُشِيبَةَ قَبْلَ الشَّيْبِ، یہ ابو منصور دہلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. ایک حدیث میں بری عورت کی یہ تعریف کی گئی ہے، اِنَّ حَدَرَتْ ذَتْكَ وَإِنْ غَبَتْ أَنْهَا خَانَتَكَ، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تو ان کے پاس ہو تو تجھے تکلیف پہنچائے، اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو وہ تیری خیانت کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی بنا پر اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، ان کن صواحباتی یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، یعنی تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت سے منع کر رہی ہو. تمہارا یہ منع کرنا حق سے اعراض اور خواہش نفس کی اتباع کرنے کے مترادف ہے. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے فرمایا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد بہت کمزور دل رکھتے ہیں، وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو بیتاب ہو جائیں گے. اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جب ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا راز فاش کر دیا تو قرآن پاک نے اس سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا اور یہ ہدایت فرمائی، ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 19 آیت نمبر 4، اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، اس واقعے کی تفصیل بھی بخاری وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک روز تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس معمول سے کچھ زیادہ ٹھہرے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شہد پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا، میں نے حفصہ سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک گوند ہے جس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، شاید کوئی مکھی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہو اور اس کا رس چوس لیا ہو۔ آپ نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ ہو یہ تاکید بھی فرمائی کہ اس واقعے کا اظہار نہ کرنا، مگر انہوں نے دوسروں سے کہہ دیا۔ باری تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لا یفلح قوم تملکہم امرأۃ، یہ بخاری نحوہ کی حدیث ہے، جس عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس کی زمام کار عورت کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے جب انہیں کسی بات پر جواب دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم گھر کے کونے میں ایک کھلونے کی طرح ہو، اگر ہمیں تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم کھیلیں گے، ورنہ تم خاموش بیٹھی رہا کرو۔ اس پوری تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ عورتوں میں شر بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ شر کا علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، اور کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا مرض ہو اسی قدر علاج کیا جائے۔ طبیب حاذق مرض کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، مرد بھی عورت کے حق میں طبیب حاذق ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے عورت کے امراض کی صحیح تشخیص کرے، اور اس کے لیے دوا کی اتنی ہی مقدار تجویز کرے جو اس کے حق میں بہتر اور اس کے مرض کے لیے مفید ہو۔